Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ki fazl-o karam se aaj ki nishist un bahut se sawalat ka jawab hai jo duniya mein mukhtalif atraf ko aknaf se mausool hue hain aur haqeeqat mein ye ان دوستوں کی مہربانی اور کرم ہے اور ان کی عنایت ہے کہ وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی تحقیق سے ثابت شدہ بات اور محنت کے بعد ایک فتوے کا مرتب ہونا اور اس پہ اعتماد اور کوئی غلطی ہو جائے تو بلا تکلف بغیر تاخیر کے اس سے رجوع کر لینا وہ ان اوصاف کو یہاں پر پاتے ہیں. آج کی اس نشست میں پہلا سوال ایک صاحب کا ہے اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو دو طلاقیں دی ہیں. بولنے والے کے لیے اور لکھنے کے لیے دو طرح کے فتاوی ایسے ہیں کہ اندر سے دل گھبراتا ہے کہ اس موضوع پر کوئی بات کی جائے اور نہایت ناگواری محسوس ہوتی ہے. لیکن اتفاق ایسا کہ آج وہ دونوں کھٹ کے آغاز میں ہی آ گئے. ایک صاحب نے اپنی اہلیہ کو دو طلاقیں دیں اور ان دو طلاقوں کے بعد انہوں نے آپس میں صلح کر لی اور خاتون اپنی والدہ صاحبہ کے گھر میں تھیں. پھر وہ اپنے شوہر کے پاس چلی گئیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے مکمل تعلقات قائم کیے. پھر ان کے شوہر کو ایک دن غصہ آیا اور وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتے رہے اور اس غصے میں انہوں نے طلاق کی جو رٹ لگانا شروع کی تو 20 طلاقیں اور دے دی. تو جاننا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو تعلیم دی تھی وہ یہ تھی, اس کا خلاصہ, کہ اگر تمہیں طلاق دینا ہی پڑ جائے تو بہت سوچ سمجھ کے, بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ, اور جب وہ خاتون بالکل پاک ہو جائیں, یعنی بچے کی یا اور جو چیزیں اس کی توقع اس سے نہ ہو اور وہ اس سے غسل کر لیں, بالکل پاک ہو جائیں, تو پھر صرف ایک طلاق دے دی جائے. اب ظاہر ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کی رضامندی سے ہوگا اور بیوی پھر بتائے گی کہ مجھے اب آپ طلاق دے سکتے ہیں. جس دین اور مذہب نے اتنا کچھ سکھایا ہو اور منع کیا ہو اور سخت الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوں, اب ان کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, مگر لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, اور اس طلاق کے لفظ کو اپنی زندگی کی کوئی ڈکشنری اگر ہے تو اس سے نکال دینا چاہیے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی جبکہ وہ ایام میں تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا تھا کہ تم نے اس کی عدت بڑھا دی, چاہے وہ چند دن ہی بڑھی ہو. لیکن یہ فرمایا گیا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد سوچ کر پھر اسے طلاق دی جائے. اور یہ طلاق جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دی تھی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو 25 سال 30 سال بعد بھی یاد, اور جب خلافت کے لیے معاملہ پیش ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کا نام لیا کہ چھ ہیں اور خلافت ان میں رہے گی، تو عرض کیا گیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بھی اس میں شامل ہونے چاہیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص کو میرے بیٹے کو ڈھنگ سے طلاق نہیں دینی آئی، اپنی بیوی کو جو قاعدے اور طریقے سے طلاق نہیں دے سکا، میں اس کو خلافت دے جاؤں؟ یہ اتنا سنجیدگی کا معاملہ ہے، اس لیے اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، غصے پر قابو ہونا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نکاح کس کے لیے ضروری ہے، کس کے لیے واجب ہے، کس کے لیے سنت ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے کاموں میں بہت زیادہ کھپا ہوا ہے تو اس کو نکاح کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بحث بھی کی ہے کہ جو آدمی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکتا ہو غصے پر، اسے بھی نکاح کرنا چاہیے یا نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسے قطعاً نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نکاح حرام ہے اس شخص کے لیے جسے اپنے غصے پہ قابو۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اس فتوے کی زد جا کر کہاں پر پڑے گی؟ اس فتوے کی زد جا کر پڑے گی بد کرداری پہ۔ کون لڑکا ایسا ہوگا جس کو غصہ تو شدید آتا ہے اور پھر اس کے برعکس اپنی جنس پہ اتنا قابو رکھتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں دو چیزوں کا بالکل متصل تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، دیکھو کبھی کسی کو قتل نہ کرنا جب تک کہ اس کا خون اللہ جائز نہ قرار دے۔ اور پھر فوراً اس کے بعد فرمایا ہے کہ طلاق بھی نہیں دینی۔ اس کے بعد فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا۔ غصے کے تحت ہی قتل ہوتا ہے، اور بدکاری جنس کی شدت کے ساتھ ہوتی ہے، وَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ۔ تو غصہ اور جنس دونوں کو اللہ نے اکٹھے کر دیے۔ آپ 18ویں پارے کے آخر پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص بات بیان کی کہ وعباد الرحمن اور خدائے رحمان کے اچھے بندے کون سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس میں صاف کہا ہے کہ دیکھو قتل نہیں کرنا، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ بدکاری نہیں کرنی۔ ان دونوں میں قدر مشترک یہ غصہ ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ اب نکاح حرام ہے تو جائے گا کہاں؟ ظاہر ہے کہ معاذ اللہ برا راستہ اختیار کرے گا۔ اس کے باوجود کہ شریعت کو اور اللہ کو سب علم ہے، اسے یہ کہا گیا ہے دوسرے لفظوں میں کہ بدکاری سے بدتر ہے غصے میں طلاق دینا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک پہلا پہلو اختیار کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہی گناہگار کرتا ہے نا، اور طلاق کی صورت میں اپنی بیوی، کنبوں، رشتہ دار، سارا خاندان اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے بہت خدا کا خوف چاہیے، اور اس طرح ان کا گنے جانا طلاق طلاق طلاق۔ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کسی نے یہی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ نسائی میں آتا ہے آپ نے فرمایا 3 تو واقع ہو گئیں، اور 997 مرتبہ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے شخص اللہ کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ اپنے باپ کا مذاق اڑانا، ماں کا مذاق اڑانا، انسانوں کا مذاق اڑانا مہذب معاشرے میں اتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا 997 مرتبہ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا۔ اسی لیے طلاق کا آپ سارا چیپٹر قرآن کریم میں پڑھ جائیں، اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اسے کھیل نہ بناؤ، اسے تماشا نہ بناؤ۔ تو دو طلاقیں تو وہ ہو گئیں، اس کے بعد انہوں نے جو تعلقات قائم کیے، اب الفاظ کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا الفاظ طلاق کے لیے استعمال کیے تھے۔ اگر وہ رجعی تھے، الفاظ رجوع کر سکتے تھے، تو پھر تو بھی معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ ان کے آپس کے تعلقات تھے۔ اور اگر رجعی نہیں تھے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا، تو رہتی وہ ایک تو وہ معاذ اللہ وہ تعلقات غلط قائم ہو گئے، اور دوسرے کسر ساری انہوں نے پوری کر دی تیسری مرتبہ طلاق دے کے۔ تیسری طلاق کے بعد اب ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا، اور انہیں اگر وہ پہلی دو سے نکاح ٹوٹ گیا تھا ایسے الفاظ تھے، تو انہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اب انہیں الگ الگ ہو جانا چاہیے. ایک مصیبت ہے تین طلاق پہ علیحدگی کے فتوے, اور ایک دوسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عزیزہ آئیڈیزم کی قائل ہیں, جیسے سوشلزم ہے, جیسے کمیونزم ہے, ایک آئیڈیزم بھی ہے, اور اس کی تشریحات میں جانے کی بجائے ہم وقت اس میں نہیں لگاتے. آپ بریٹانیکا میں نکال لیجئے کہ آئیڈیزم کیا ہے. 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی یو ایس میں, برطانیہ میں یہ آئیڈیزم کی وبا بہت پھیلی ہوئی تھی, اب بھی ہے, جس کا لبابا اور جس کا لباب اور جس کا خلاصہ اور لب لباب آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو یہ مل جائے گا کہ یہ لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ انسانی عقل تنہا کافی ہے کہ لوگوں کو اللہ تک پہنچا دے. وہ کہتے ہیں وحی کی کوئی ضرورت نہیں, نبوت کی کوئی ضرورت نہیں, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو, کسی کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ کافی ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکیں. اور یہ آئیڈیزم اس معنی میں کر کے یہ کفر ہے, جس مرد و عورت کا طرز عمل یہ ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت اور وحی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم محض اپنی عقل کی بنا پر اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, تو یہ اعتقاد کفر کا عقیدہ ہے. تیسرا سوال, ایک حدیث ہے اور اس حدیث کو پہلے بھی سنایا تھا اجمالی طور پہ اور صرف اشاروں میں, کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آپ میں سے جو حضرات ایک مدت سے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی بھی روایت بالکل اس کا خلاصہ نکال کے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے, یا ٹو دا پوائنٹ جس چیز پہ بات کرنی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ حدیث میں جو چیزیں ہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو اس کے بعد کئی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ پوری حدیث سنائیں, اور اس حدیث میں قصہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان دونوں کا, اور خواب کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے سامنے اس وقت جو چیز موجود ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے, اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت باندھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی سلسلے میں یہ بات آئی تھی خواب کی تعبیر کے سلسلے میں, اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر دی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ صحیح ہے اور کچھ تعبیر نادرست ہے, اور اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم دی تھی. اس پہ بہت سے لوگوں نے اس پورے واقعے کے متعلق تحریر فرمایا ہے, حکم دیا ہے کہ اس کو بیان کرو. تو اس کے لیے بہت اچھا متن جس میں تقریباً وہ الفاظ پورے ہیں جو اور کتابوں میں آئے ہیں وہ ہے صحیح مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے, یعنی وہ احادیث جمع کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے بارے میں منقول ہیں, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا معیار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بلند تر تھا, یہ بات سمجھنی چاہیے. اسی لیے مغرب میں ہمیشہ اسپین, فرانس, افریقہ وہ صحیح مسلم کو بخاری پر ترجیح دیتے رہے, اور وجوہ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر دو راویوں کی بات کرتے ہیں تو ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا زمانہ بھی تھا ایک ہی کہ نہیں, ٹائم ڈیفرنس تو نہیں تھا. بس ان ایک آدمی ایک صدی میں پہلی صدی میں بیان کر رہا ہے تو پتہ چلا دوسرا آدمی جو تھا اس وقت وہ کہتا ہے پہلا تو انتقال کر چکا تھا, ان دونوں کے درمیان 10-20-30 سال کا فرق ہے, یہ پیدا ہوا اور وہ انتقال کر چکا تھا. تو وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سب محدثین کہتے ہیں ایسی روایات کا اعتبار نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملاقات کا امکان ہو, ثبوت نہ ہو, امکان ہو تو بھی حدیث لے رہے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں ملاقات بھی ہونی چاہیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ٹائم کے بزرگ تھے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں کی ملاقات ثابت ہو. امام مسلم رحمۃ اللہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ کا تقویٰ اور کمال ہے کہ انہوں نے صرف احادیث رکھ دی ہیں، ایک چیپٹر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. انہوں نے اس پہ باب بھی نہیں باندھا کہ میں جو کچھ اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہ ہو اور قیامت میں اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے، تو اس لیے صرف میں احادیث رکھ دیتا ہوں. یہ تو ان کے کئی سو سال بعد پھر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ان ابواب کو باندھا ہے، عنوان دیا ہے کہ جتنی آگے 10-15-20 احادیث آ رہی ہیں یہ اصل میں کس چیز کے متعلق ہیں. تو انہوں نے اس کو باب کو باندھا ہے اور کہا کہ کتاب الرؤیا وہ خواب کا چیپٹر یا خواب کی تعبیرات، فی تعبیر الرؤیا، یعنی خواب کی تعبیرات کیا ہوں گی. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے اسے شروع کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو حدیث نقل کیا ہے وہ عبید اللہ بن عبداللہ کی ہے، اور عبید اللہ بن عبداللہ جو ہیں یہ اصل میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ نسل ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اور بھتیجے بھی ہیں ان کے. اس پہ الگ اسماء الرجال کی بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی بھی روایت ہے اور ہے بھی ایسی صحیح، اور پھر یا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ ابن عباس اور ابو ہریرہ دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے. تو بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث تمہیں ابو ہریرہ سے بھی ملے گی اور عبداللہ ابن عباس سے بھی ملے گی رضی اللہ عنہ کان یحدث. وہ یہ بات بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاوا حدثنی، پھر وہ اسی سند میں تحویل کرتے ہیں کہ اچھا ابن عباس نے بھی کہا، ابو ہریرہ نے بھی کہا ہے. اچھا دیکھو اس میں ایک اور واقعہ واسطہ بھی آتا ہے، وہ حرملہ ابن یحیٰ، ان کی روایت کو لائے ہیں، حرملہ ابن یحیٰ تجیب قبیلے کے، یہ انہوں نے واللفظ لہو، اور جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حرملہ ابن یحیٰ تجیبی کے ہیں. جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ حدیث صرف تاریخ ہی ہے اور اس سے زیادہ کوئی مقام نہیں ہے، انہیں یہ الفاظ دیکھنے چاہیے. واللفظ لہو، اور میں ان الفاظ کو بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے بیان کیے ہیں حرملہ بن یحیٰ. تو حرملہ کی روایت جو ہے الفاظ وہ ہیں، اخبرنا ابن وہب، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب، کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، یہ پھر آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچائے گی، انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے تھے اس بات کو، یحدث ان رجلا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، انی ار اللیلہ، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، فی المنامی، رات کو خواب میں دیکھا. عربوں کے ہاں رات اور دن کا تصور، خاص طور پہ اہل لغت کے ہاں، جو چیز بھی دن کو بھی دیکھیں تو اسے رات میں، پچھلی رات میں شمار کرتے ہیں، ظہر تک، ایک پچھلی پوری رات اور ظہر تک، جب سورج ڈھل جاتا ہے اس وقت کا، یہ جو وقت ہے اس پورے کو وہ اپنے ہاں لغت میں وہ اسے رات کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ پھر کل، گزشتہ کل جو روز گزر چکا اس میں. تو اسے کہا اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا، ذلہ، بادل ہے، تنطف السمن والعسل، دو چیزیں اس بادل سے ٹپک رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گھی نچڑ رہا ہے، گھی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، والعسل، اور شہد ٹپک رہا ہے. تو گھی کا بہنا بھی بادل میں ہے اور شہد کا اترنا بھی بادل میں ہے، یہ دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا، فأرى الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، يتكففون منها بأيديهم، وہ اپنے ہاتھوں میں اس گھی کو بھی لے رہے ہیں اور اس مکھن کو بھی لے رہے ہیں. گھی عربوں کے ہاں ایسی چیز تھی جسے وہ سادہ روٹی سے لگا کے کھا لیتے تھے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کی تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ کھاتے ہیں زیتون کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زیتون کا تیل کھاتے ہیں ڈبو ڈبو کے، یعنی صرف زیتون کے تیل کے ساتھ اگر وہ کھانا کھانا چاہیں تو وہ اس میں روٹی کو ڈبوتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ دیسی گھی سے روٹی کھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو عربوں کے ہاں کی بہت بڑی خدا کی نعمت، تصور بھی کیا جاتا تھا، کھاتے بھی خوب تھے۔ سائغ، ڈبونے والے، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ لوگ جو روٹی کو زیتون میں بھگو کر کھاتے ہیں، ایک طرح کی تعریف کی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے تمہیں زیتون، اس کو کھانے میں اس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنا تو بہت روایات میں آیا۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کو دیکھا، یتکففون منہا بایدیم، اپنے ہاتھوں کو بھر رہے تھے، نچڑ رہا تھا دونوں چیزیں، اور یہ دونوں ہاتھ پھیلائے اس کو سمیٹ رہے تھے، فل مستکثر، کچھ ایسے تھے جو بہت زیادہ گھی اور زیتون میں بہت زیادہ اسے سمیٹ رہے تھے، فل مستقل، اور کچھ ایسے تھے جو تھوڑا تھوڑا، تھوڑا سا گھی لے لیا، تھوڑا سا زیتون دے لیا، ایسے بھی تھے اور ایسے بھی تھے۔ وہ اراسب بن واسلم من السماء الى الارض، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے اور زمین تک پہنچتی ہے، اور پھر اس رسی کو جناب والا نے تھاما، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، تو میں نے دیکھا اس رسی کے سہارے آپ آسمان پہ چڑھ گئے، آسمان تک پہنچ گئے۔ ثم اخذ به رجلا، پھر میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا، من بعدک، آپ کے بعد، فعلا، وہ آدمی بھی ایسے ہی رسی کو پکڑا اس نے اور آپ کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلا گیا آسمان میں۔ ثم اخذ به رجلا آخر، پھر میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا اور اس نے اس رسی کو پکڑا، فعلا، اور وہ بھی چڑھ گیا آسمانوں میں۔ ثم اخذ به رجل آخر، پھر میں نے تیسرے یا چوتھے آدمی کو دیکھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیں تو تین ہو گئے، چوتھا یہ ہوا، اور اگر انہیں نکال دیں تو پھر دو آدمی، پھر تیسرا یہ آدمی، فنقطع، رسی ٹوٹ گئی۔ جب وہ تیسرا آدمی اس کو پکڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا تو رسی ٹوٹ گئی، ثم وصل لہ فعلا، پھر اس کے بعد وہ رسی پھر جڑی، اور پھر چوتھا آدمی بھی آسمان پر چلا گیا۔ تو آپ فرمائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ قال ابو بکر، یہ خواب سن کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بے ابی انت، میرے والد آپ پہ قربان، واللہ خدا کی قسم ہے، لتدعنی، آپ تعبیر نہ دیجئے، فلا اعبرنہا، اور اس کو چھوڑ دیجئے، میں ضرور اس کی تعبیر بیان کروں، آپ اس مسئلے میں فی الحال میری طرف اس چیز کو کر دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہوا اگر تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، اما الذلۃ فذلۃ الاسلام، وہ جو بادل اس آدمی نے دیکھا ہے وہ ہے اسلام، وہ دین ہے، وہ نظریہ ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ واما الذی ینتف من السمن والعسل، اور جو اس سے نچڑ رہا ہے گھی، اور جو اس سے زمین کی طرف آ رہا ہے شہد، فل قرآن، یہ قرآن ہے، حلاوتہ ولینہ، اور دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں قرآن میں، ایک اس کی مٹھاس، بلکہ یوں ترجمہ کریں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو دو چیزیں گھی اور شہد، یہ قرآن کریم ہے، اور اس کی مٹھاس ہے، اور اس کا نرم ہونا ہے، اس کا بہت زیادہ، کھانے میں کچھ چیزیں سخت ہوتی ہیں، دانت اسے توڑتا ہے، اور کھانے میں کچھ چیزیں بالکل آسان ہوتی ہے جیسے گھی مکھن وغیرہ، تو انہوں نے کہا اس کی نرمی اور اس کی حلاوت دو چیزیں انہوں نے بیان کی، تعبیر میں ایک چیز دی قرآن، چیزیں دو نازل ہو رہی ہیں، تیل اور شہد، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی لفظ میں قرآن میں ان دونوں چیزوں کو سمو لیا اور پھر کہا کہ قرآن میں حلاوت بھی ہے اور قرآن بہت نرم ہے، روانی ہے، اس میں پڑھتے چلے جاؤ جیسے آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، جیسے کوئی اور سورت ہے، بالکل روانی سے آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے اور مٹھاس بھی. وہ اما ما یتکفف، اور جہاں تک لوگوں کا اس کو لینے کا تعلق ہے تو ان میں سے ایسے بھی ہیں فالمستکثر من القرآن، اور ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور وہ بہت کثرت سے اسے لے رہے ہیں قرآن کریم کو، اور وہ لوگ جو تھوڑے ہیں تو وہ ہیں جنہیں قرآن سے کم دلچسپی ہے، تلاوت وغیرہ کم کرتے ہیں. وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، ہونی در حقیقت یہاں بھی دو چیزیں چاہیے تھی، وہ اس طرح سے کہ اب ہم اس پوری حدیث کو اگر سن لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی اس سے پہلے بکر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول بتائیے میں نے صحیح کہا ہے یا یہ تعبیر نا درست ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسب تبادن وقت تبادن، کچھ ٹھیک ہے کچھ صحیح نہیں ہے. یہ کیا چیز صحیح نہیں ہے؟ یہ بڑی دشوار چیز ہے، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مشکل الآثار، بہت زبردست کتاب ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے مشکل مسائل ان میں حل کیے ہیں کہ امام ہی تھے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو کر سکتے تھے، ورنہ کہیں بھی ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بالکل مخالفت میں دوسری احادیث لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا آیا ہے، یہ دیکھو یہ کیا آیا ہے، پھر وہ اس کو آپس میں تطبیق دیتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح سے ہے اور یہ حدیث اس طرح سے ہے، ان میں سے کون سا حکم ہے جو اصل ہے، کون سا ہے جو اس کو منسوخ کر دیتا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشکل الآثار اور شرح مشکل الآثار، یہ ایسی کتابیں ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے جو اسلام میں عقلیات کا مقام بیان کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چیزیں دو تھیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چیز ایک تعبیر میں بیان کی اور وہ قرآن، تو انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخطأت بعضا، تم نے کسی چیز کو میں نادرستگی کی ہے. تو کہتے ہیں دو چیزیں یہاں بھی ہونی چاہیے تھیں، تعبیر اگر وہ یہ دیتے کہ یہ قرآن ہے جس میں حلاوت ہے اور جو پاکیزہ ہے اور جو بہت میٹھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ لینو ہو، اسے کہا کہ نرمی ہے، گنجائش ہے بہت سی چیز، یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے، تو اگر وہ یہ کہہ دیتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ جو چیزیں ہیں اس نے دیکھا ہے القرآن و سننا قرآن اور سنت، تو پھر یہ تعبیر پوری ہو جاتی. پھر اس میں وہ حدیث لائے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی، اور یہ حدیث شاید ہی آپ نے پہلے اس سے سنی ہو. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ یہی اس جیسا خواب عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں گھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں شہد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تورات بھی پڑھتے ہو اور تم قرآن بھی پڑھتے ہو، تو یہ دو وحی ہیں، دو نور ہیں، چونکہ تم ان دونوں کو پڑھتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں چیزیں دی ہیں، شہد بھی فرما دیا اور گھی بھی فرما دیا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے. اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ اگر کسی شخص نے انجیل اور تورات کو نہیں پڑھا، زبور کو نہیں پڑھا، وہ قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اسے ہوا نہیں لگ سکتی کہ قرآن کس جگہ کون سا لفظ کیوں لایا. اللہ تعالیٰ تردید کرتا ہے اور کمال کی تردید کرتا ہے، ایک لفظ بدل دیتا ہے کہیں کچھ کہیں کچھ. سورہ آل عمران میں بھی اس کی ایک مثال ہے جو ہم نے دی بھی تھی کسی وقت میں، لیکن پورے قرآن کریم میں تورات اور انجیل ایک ایک موقع پر پہنچ کے قرآن اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے، مہیمنن علیہ، اس سے پہلے جتنی وحیاں ہم نے نازل کی تھیں ان سب پر چیک یہ قرآن ہے، ان سب پر نگران قرآن ہے. قرآن بتاتا ہے کہ ان وحیوں میں کہاں کہاں تحریف ہوئی، کہاں کہاں بدل ہوئی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تورات پڑھتے تھے، پہلے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا منع فرما دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ حدیث کینسل ہو گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات وغیرہ کو پڑھنے سے منع فرمایا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی تھی، پھر وہ بھی حال آ گیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رات بھر پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لے آتے تھے، ہم باہر گلی میں کھڑے رہتے تھے اور رات رات بھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ تورات میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تورات میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، یہ ساری چیزیں. اور اسی لیے ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے بچوں کو گھر میں پہلے تورات اور انجیل پڑھاتے تھے پھر قرآن پڑھاتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ اب دور آ رہا ہے انگریزوں کا اور مذہب کو کریں گے یہ چیلنج اسلام کو، تو بچوں تمہیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ گمراہی کیا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہدایت کیا ہے. یہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، جسے ایک جگہ پہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے. تو وہاں سے پتا چلتا ہے کہ تورات اور یہ بھی، اور آپ کو ایسے تابعی بھی مل جائیں گے جو ہفتے میں سات دن میں تورات پوری کر لیتے، پوری پڑھ لیتے تھے، اور سات دن میں قرآن کریم بھی پورا پڑھ لیتے تھے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، مدت ہوئی ہم نے اسے مکمل ریکارڈ کروایا تھا کہ تورات کو پڑھنا کیسا ہے، وہ احادیث جو لوگ عام طور پہ بیان کرتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ناسخ ہیں یا منسوخ ہیں، وہ ایک پوری ریکارڈنگ موجود ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی کیونکہ ان کے دونوں ہاتھوں میں تھیں. سیدنا وقر رضی اللہ عنہ نے ایک چیز بیان کی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم نے کچھ چیز نادرست بیان کی ہے وہ یہاں کی بات ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اپنا خیال، مطلب یہ کہ علماء اس طرف بھی گئے ہیں. علماء میں اس موقع پہ پہنچ کے ایک پورا گروہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خواب کی تعبیر بیان کرنے کی جسارت، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک گنا بے ادبی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخطاء تھا، ایک چیز ایسی بھی ہے جو درست نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو سوال کیا تھا، اگر بے ادبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نامناسب ہوتا تو اسی وقت فرما دیتے کہ نہیں ابوبکر میں جواب دوں گا. جب انہوں نے اجازت دے دی، پھر پوری تعبیر ان کی سنی، پھر تبصرہ بھی فرمایا، تو اس میں کیا بے ادبی کا سوال ہے؟ ان علماء نے شدت سے اس پہ رد کیا ہے ان کا، جو کہتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہو گئی تھی. دوسری، بعض حضرات نے اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اس کی تعبیر اس طرح سے دینا خود اس میں خطا ہوئی ہے، لیکن کہاں ہوئی ہے کچھ پتا نہیں. اور تیسری وہ ہے کہ انہوں نے ایک قرآن سے تعبیر دی، دو چیزوں سے تعبیر دینی چاہیے تھی، قرآن اور سنت. یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار میں بیان کیا ہے، اور سند کے طور پہ دیکھا آپ نے، ایک حدیث آئی نا، دوسری حدیث پیچھے سے وہ بھی لے آئے، انہوں نے کہا یہی چیز وہاں پیش آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوروں کی بشارت انہیں دی تھی کہ ایک ہاتھ میں تمہارے تورات ہے اور ایک میں قرآن ہے، صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ قرآن پڑھ رہے ہو یا وحی کو پڑھ رہے ہو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطا کا فرمایا وہ یہ. تو پھر اس سے دوسرا حصہ جو بیان کیا تھا اس شخص نے، اب بات آ گئی اما السبب الواصل، اس رسی کی جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فالحق الذی انت علیہ، یہ وہ حق ہے، یہ وہ سچائی ہے جو دین آپ لے کر آئے، یہ وہ وحی ہے جس کو دے کر آپ کو بھیجا گیا، یعنی قرآن کریم جو آپ پہ نازل ہوتا ہے۔ تاخذ بہ فیعلیک اللہ، اللہ تعالی نے آپ کو بلندی دی، عروج پہ پہنچایا، یعنی مطلب یہ کہ وہ جو حصہ تھا اس کا کہ آپ نے رسی کو پکڑ لیا اور آپ اوپر تشریف لے گئے، تو یہ وہ حصہ ہے۔ ثم یاخذ بہ رجل من بعدک فیعلو بہ، اور آپ کے بعد جو آپ کے خلیفہ آئیں گے، جو آپ کے بعد آپ کے منصب پہ دنیاوی انتظامی امور کو چلانے کے لیے آئے گا، وہ آدمی بھی اس شان کا ہوگا کہ وہ بھی آسمان پہ چڑھ گیا، یعنی بالکل جس دین کو ٹھیک آپ لے کے آئے ہیں اس دین کے اس نے اتباع کر لی اور اللہ کے ہاں اس نے عزت پائی۔ پھر تیسرا آدمی یاخذ بہ رجلا آخر فیعلو بہ، وہ تیسرا آدمی بھی اپنے دور میں بالکل ٹھیک رہے گا، اور جو دین آپ کے لے کے آئے ہیں اس کے حامی اور مددگار ہوں گے۔ ثم یاخذ بہ رجل آخر، پھر چوتھا آدمی جب اسے لے گا، فینقطع بہ، تو وہ ٹوٹ جائے گا، قطع ہو جائے گا، یعنی وہ جو سلسلہ چل رہا ہوگا، نائب پھر اس کا نائب پھر اس کا نائب، اس سلسلے میں خلل واقع ہو جائے گا۔ ثم یوصل له فیعلو بہ، اور پھر اس رسی کو جوڑا جائے گا، اور جڑنے کے بعد پھر وہ رسی چوتھے آدمی تک پہنچے گی، اور وہ بھی اسی طرح اوپر چلا جائے گا جیسے جناب والا تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خود، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود، اور سیدنا عثمان، شہید یہ بھی ہوئے اور شہید عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسی تو وہاں بھی ٹوٹی اور یہاں بھی ٹوٹی، پھر ایک کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو بنیادیں رکھ دی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مزاج سے وہ واقف تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ اسلام کی پوری بلڈنگ تعمیر کر دی، اور نہایت سختی کے ساتھ ان احکامات کو نافذ کیا، کسی کو نہیں انہوں نے چھوڑا، چاہے ان کے خاندان کے لوگ تھے، سگا بیٹا تھا اور بہنوئی تھا، اس نے بھی کوئی بات ایسے کی تو حدود کا نظام انہوں نے مرتب فرما دیا، عوام کے لیے پوری ہمت کر کے انہوں نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری رعایا میں ہر آدمی کو حکومت کی طرف سے اتنا غلہ ملے گا، اتنا گھی ہر مہینے دیا جائے گا، اور وہ دونوں پیمانے انہوں نے رکھے، اور جمعے میں اعلان کیا کہ میں لکھ رہا ہوں اپنی ساری مملکت میں کہ اس ملک میں ہمارے ہر شہری کو اتنا گھی ملے گا اور اتنا آٹا ملے گا، اور پھر فرمایا اللہ اس امت کے کسی فرد کو بھی کوئی میرے ان دو پیمانوں سے کم گھی اور کم آٹا دے، اے خدا اسے برباد کر، بد دعائیں دیتے رہے۔ اتنی فکر تھی انہیں اپنی رعایا کی، خلافتیں ایسے تھوڑے ہی ہوتی ہیں، ریاست مدینہ ایسے ہی تھوڑا بن جاتی ہے، انہوں نے کہا اللہ اس سے کم جو کرے میرے طے شدہ پیمانے ہو اسے ہلاک فرما، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے پاس گھر میں تیل کے کنستر جمع ہو گئے اور آٹے کے انبار لگ گیا بوریوں کا۔ تو رپورٹ دی گئی کہ حضرت آپ نے جتنا ایک فرد کے لیے مقرر کیا ہے اتنا نہیں کھا سکتا کوئی، آپ اس سے زیادہ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا بچوں کو بھی دو۔ اب بچے اتنا کہاں کھا سکتے ہیں؟ پھر اگلے دن تشریف لائے اور فرمایا میں رات سوچتا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہتے تم سچ ہو کہ بچوں کے لیے اور ہر آدمی کے لیے جو میں نے مقرر کیا ہے یہ زیادہ ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا سے جاؤں، میری زندگی میں یہ ہوتا رہے یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ قیامت میں لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہیں اور اللہ سے کہیں کہ اس نے کھانے کو نہیں دیا۔ خلافت یہ تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں تبن نرمی تھی، حیا بہت غالب تھی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تقابل کسی نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی مملکت میں وہ 10 گز آگے کفر تھا نا, تو 9 گز پہلے ہی روک لیتے تھے, وہ لوگوں کو روکتے تھے کہ قطعاً آگے نہیں جانا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے جو 9 گز روکتے ہیں یہ بھی تو اسلام ہی ہے نا, جانے دو لوگوں کو عین حد پہ پہنچ کے فرماتے تھے اب آگے نہ جانا, اب آگے کفر ہے. تو انہوں نے کہا لوگوں نے ان کی نرمی سے ناجائز فائدے اٹھائے. یہ طبعی چیزیں ہیں, ہوتے ہی ایسے. ظاہر ہے کہ ہمیں اس وقت خلافت پہ بات نہیں کرنی, لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور اس کے خواب کے مطابق بہت اچھا. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. شہادت کے بعد جو خلافت آئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی, اس میں تو پھر فرق پڑنا ہی تھا, کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے آدمی ہیں, امیر المومنین اپنی تمام منقبت اور اپنی تمام تر عظمت اور علو کے باوجود ان پر ظالموں نے کفر کا فتویٰ لگایا. وہ پہلے خلیفہ تھے جنہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اس زمانے کے جو چھوکرے تھے, دو دو چار چار گویا جماعتیں پڑے ہوئے, محاورے کے طور پہ کہتے ہیں, نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ, وہ بس رو الجنت میں چلو, جنت میں چلو. جنت کے نام پہ جا کر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو اپنے ملک میں ہی رہ کے جنگ کرنا پڑی, یہ بہت بڑا نقصان. تو اس لیے, لیکن فجعلوا بہی اوپر تشریف لے گئے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت حق تھی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ تھی, وہی نہیں. ان کے بعد جو آئے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اگرچہ 6 مہینے رہے لیکن وہ خلافت راشدہ تھی. ادھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت جو قائم ہو گئی تھی بنو امیہ کے خلاف, وہ بھی خلافت راشدہ کا حصہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت, وہ بھی خلافت راشدہ کا ایک حصہ ہے. حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے خلجیوں کے بارے میں اور ایک سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ خلافتیں جو تھیں وہ خلافت راشدہ ہی سمجھی جائیں گی, اس بنا پر کہ انہوں نے اپنی حکومتوں میں اتنا کچھ عوام کے لیے انصاف, عدل اور ان کی معاشی حالات, ان کی تعلیم, ہر چیز اتنی کھلے پیمانے پر دی ہے کہ لوگوں کو خلیفہ وقت سے شکایت پیدا نہیں ہوئی. مصری ہیں جنہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا ہے, اور علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ ترکش مارا خدنگ آخری, ہماری ترکش جو تھی جس میں تیر جمع ہوتے ہیں, جو تیروں کے ڈبے میں سے آخری تیر یہ اورنگزیب تھا جسے ہم نے چلایا تھا. 300 سال ہو گئے ہیں, اس سے بھی زیادہ ویسا بندہ پھر پیدا نہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں اسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ, لیکن وہ نقش قدم پر چلے اور کمال کی بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی, فرمایا میں وہی کام کرتا ہوں جو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیے. البار الراشد, بہت نیک, بہت زیادہ صحیح راہ پہ چلنے والے امیر المومنین تھے, اور میں جن لوگوں کو انہوں نے مقرر فرما دیا ہے نہیں ہٹاتا, اور جو ان کے احکامات تھے میں اس کی پیروی کرتا ہوں. آپ ان کی ساری خلافت راشدہ کو پڑھیے, چند ایک جگہوں پر انہوں نے اس کو کچھ رد و بدل کیا ہے. ایک مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ تسامح ہوا ہے مجھ سے اور سیاسی طور پہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بس ہو گیا. ایک چیز وہ فرمائی تھی, ایک ریٹس جو ہوتے ہیں پیسے کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قیمت گرا دی تھی, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھا دیا تھا. ملک میں فائنینشلی جو تبدیلی آئی تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر رضی اللہ عنہ اور کاموں میں مصروف تھے, یہ پہلو کچھ ایسے ہو گیا تھا کہ مہنگائی بڑھ گئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا کہ وہ قرض اللہ ان کے دور میں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور میں یہاں پر اپنی مملکت میں اس ریٹ کو اس پہ رکھ رہا ہوں، اس کو اس پہ رکھ رہا ہوں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے تھے تو انہوں نے تبدیل فرما دیا تھا. یہ دو چار چیزیں ہیں، وگرنہ وہی پالیسی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری تھی وہی پالیسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں رہی ہے. اگر کوئی ان دونوں حضرات کو گہرائی سے پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا. اب یہ تعبیر پوری ہوئی اور اسے کہا حضرت بعد والا بھی آسمان پہ چلا گیا. اب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاخبرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بتائیے یہ جو میں نے تعبیر دی ہے بے ابھی انت، میرے والد آپ پہ قربان، یہ بتائیے کہ یہ تعبیر کیسی ہے. اسب تو مختار تو، میں نے صحیح تعبیر دی ہے خواب کی یا اس میں کچھ تھوڑی سی چیز نادرست ہو گئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تبازن وقت تبازن، تم نے کچھ چیزیں تو بالکل ٹھیک بیان کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تھوڑی سی چیز درست نہیں رہی. قال فواللہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے آپ کو کہ میری جو اس میں نادرست چیز ہے اسے بھی آپ بیان فرما دیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقسم، قسم نہیں، مجھے قسم نہ دو. اس لیے یہ تھی وہ چیز جو اس دن اشارہ کیا تھا کہ حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ، حضرت بکر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں حضرات تعبیر پوچھتے تھے، تعبیر بتاتے تھے. اس میں جو اگلی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حصہ اور کچھ حصہ، اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو خواب میں کچھ چیزیں بھی باقی ہیں، اب ان کی تعبیر کون کرے؟ کون یہ کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے تھے بھائی بعد میں کوئی نہیں کہہ سکتا، بہت مشکل ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی کہ اللہ کے رسول قسم ہے آپ کو پروردگار عالم کی، آپ مجھے ضرور میری تصحیح کر دیں، میری اصلاح فرما دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہیں دینا، مجھے قسم مت دو. اب یہ کسی کو قسم دینا یہ ہے کیا؟ اور اصلاً یہ جائز ہے، درست ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حاضر ہوئے تھے اور ان کا ایک معاملہ تھا، یہ حاضر ہوئے تھے بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہیں، یہ ہمیں دے دیں. اگر رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس جیسے چھوڑ کر گئے ہیں میں اس میں کوئی تصرف نہیں کروں گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ابو بکر جیسے احترام عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق جو چیزیں تھیں میں قطعاً ان چیزوں کو نہیں چھیڑوں گا. اور پھر اس میں بھی آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قسم دی گئی کہ آپ اسے علی رضی اللہ عنہ کو دے دیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم دیا کرتے ہیں لوگ، قسم کی لاج بھی رکھ لیتے ہیں لوگ، اس پہ چپ بھی ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ تھی وہ مکمل حدیث جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ اس حدیث کو پورا بیان کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا اور روغن اور شہد یہ دونوں چیزوں کی تعبیر دی گئی تھی. اس کے بعد اچھا سوال تو پوچھا ہے، چلیے اس کو پہلے نپٹا لیتے ہیں. قسم کی بات چل رہی ہے تو ایک خاتون، انہوں نے تحریر فرمایا کہ زندگی میں کچھ وعدے اور قسمیں توڑی ہیں لیکن یاد نہیں کہ کتنی. اب علم حاصل کیا تو کفارے کا پتہ چلا لیکن قسمیں اور وعدوں کی تعداد یاد نہیں، تو اب کیا حل ہوگا؟ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں یہ بحث کی ہے بہت مختصر سے، اور انہوں نے اس جزئیے کو تحریر فرمایا ہے کہ اذا کثرت تداخلت، یہ شمس الائمہ کا قول ہے اور انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اصل میں فتویٰ دیا تھا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص بہت سی قسمیں کھائے اور توڑ دے اس کو، اور پھر اس کے بعد اسے احساس ہو کہ میں نے زندگی میں بہت سی قسمیں کھا لی اور کفارہ نہیں دیا، تو ایک مرتبہ قسم کا کفارہ دے دے، تین روزے رکھ لے، 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلا دے. کفارے کی جو قسمیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور اس کی تشریح ایک جگہ ہم نے بھی عرض کی ہے، ایک مرتبہ کفارہ ادا کر دے، یہ ساری قسموں کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شامی نے کتاب الایمان میں اسے ذکر کیا رحمہ اللہ. انہوں نے ایک مسئلہ دریافت کیا ہے کہ گھر کی ملازمہ کی قرآن کلاس کی فیس زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. جب ملازمہ پیسے نہیں دے سکتی تو آپ نے اس غریب عورت کو دے دیے پیسے کہ تم اپنی تعلیم پہ خرچ کر لینا، کہیں خرچ کر لینا، تو وہ ہے آزاد، جیسے چاہے خرچ کرے. لیکن آپ نے اسے کہا کہ آپ کی طرف سے میں ادا کر دیتی ہوں آپ کی تعلیم کا خرچہ. اسے کہا ٹھیک ہے، راضی ہیں، خوش ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، ان کو دے دیے جائیں تاکہ وہ عورت قرآن کریم کی قراءت تلاوت جو بھی ہے وہ سیکھ سکے. ایک نیا سوال سورہ تغابن کے متعلق ہے کہ اس کی کوئی فضیلت. اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی وہ 6 صورتیں جو سبحا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، مسبحات جنہیں کہتے ہیں، کہ جن کے آغاز میں ہی اللہ کی تعریف ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرتی ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسے مسبحات، اس کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور اس میں سورہ تغابن بھی شامل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ ساری صورتیں تلاوت فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات پڑھنے سے افضل ہے کہ تم ایک آیت وہ پڑھ. تو اس لیے جو آدمی بھی ان صورتوں کی تلاوت کرے گا، وہ ساری صورتیں ہم نے الگ کر کے ترجمے سمیت چھاپ دی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے کیا کیا کرنی چاہیے، وہ ایک کتاب کی صورت میں ہم نے چھاپ دی ہیں، آپ سے دیکھ لیجئے گا تو اس میں ساری پورا چپٹر مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے کن صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، وہ سارا اس میں شامل ہے، اور اس کو آپ جب تلاوت کر دیں گے تو آپ اس فضیلت میں داخل ہو جائیں گے کہ ایک آیت ایسی ہے جس کی تلاوت 1000 آیات سے افضل. آج کی نشست کا آخری سوال، ایک صاحب نے تحریر فرمایا جو بہت تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے. تحریر فرماتے ہیں کہ قدیم کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بیشتر یمن کے بادشاہ تبع حمیری کا جو واقعہ درج ہے اس کی سند کیا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد اسی کے مکان میں تشریف لائے اور وہیں قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لکھا ہوا خط بھی پیش کیا گیا؟ کیا یہ مستند واقعہ ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. آپ غور فرمائیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ دخان میں کہا کہ اہم خیر ام قوم تبع، کیا تبع کی قوم جو تھی وہ زیادہ اچھی ہے، یا جن سے آپ کا واسطہ پڑا ہے یہ قریش، یہ زیادہ اچھے ہیں، یہ زیادہ طاقتور ہیں، یا وہ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم انہم کانوا قوم مجرمین، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد ہو گئے وہ، اور وہ قوم مجرم تھی. سورہ سبا میں بھی ہے، سورہ سبا میں اللہ نے جو ذکر فرمایا یہ سبا کون تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک آدمی کا نام ہے، اور اس آدمی سے اس کی نسل عربوں میں پھیلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا کہ اس کے قبیلے سے پھر اس کے بیٹے، پھر پوتے وغیرہ وغیرہ ایک بہت بڑی نسلیں میں نکلی اور قوم سبا نے اپنی حکومت قائم کی۔ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی 1000 سال پہلے یا 1100 پہلے کا۔ سبا کی اولاد پھیل گئی، پھر ان کے آگے قبیلے بن گئے، ان قبیلوں میں عشری آئے، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ہیں یہ سارے اس قبیلے سے ہیں، یہ آخر پہ پہنچ کے سبا سے مل جاتے ہیں۔ ہمیر ایک قبیلہ تھا وہ آئے، مزہج قبیلہ تھا وہ آئے، یہ ساری اصل وہاں جا کر ملتی ہے۔ اور ان میں جو ہمیری تھے ان کی بادشاہت بہت طویل ہوئی اور یہ سارے یمن کے علاقے میں حکومتیں کرتے رہے۔ تبع ایک فرد کا نام نہیں ہے، تبع نام ہے ایک ایسے عہدے کا جس پہ مختلف افراد آ کر حکمرانی کرتے رہے۔ جس کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ کون تھا، جس کا آپ نے دریافت فرمایا، ان کا نام تھا اسعد، اور بھی مختلف روایات ہیں، لیکن اسعد تبع جو تھے یہ یمن میں یہ سارے لوگ حکمران جو کے بعد دیگرے آتے رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ترکوں میں خاقان آتے تھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایران میں کسرا آتے تھے، ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں میں کیسر ہوا کرتے تھے، اور جرمنی میں اب تک دیکھ لیں ان کے بادشاہوں کا اپنا نام ہے۔ تو اس طرح یہ سارے خاندان چلا کرتے تھے، اور اسعد تبع جو تھے، اسعد تبع نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا اور وہ آخر پہنچے سمرقند۔ اور ایک جگہ حدیث میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ تبع پر لعنت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عنایت فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا تبع، تبع کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ رجلن صالحن، وہ ایک نیک آدمی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آئی ہے، بغوی مفسر جو ہیں انہوں نے نقل کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ رجلن صالح، وہ ایک نیک آدمی، ایک اچھا آدمی تھا، براہ راست بھی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی روایت آتی ہے، سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، تابعین میں، وہ بھی منع کرتے تھے۔ یہ سارے بزرگ کہتے تھے کہ بہت نیک آدمی تھا، اور وہ فتح کرتے ہوئے یمن سے جو چلا تو سمرقند پہنچ گیا، پھر افریقہ پہنچ گیا، پھر ادھر سے ہوتے ہوئے وہ کہیں آئے ہیں مدینہ منورہ۔ اور انہوں نے پیغام بھیجا یہودیوں کو کہ میں یہ جو سلطنت ہے تمہاری سے تباہ، یا یہ جو شہر ہے اسے تباہ کروں گا۔ لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی میں فتح کے لیے سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی ہے، اس تبع کے بیٹے کو انہوں نے مار دیا۔ اس پہ ظاہر ہے کہ والد تھے آخر، انہوں نے مدینہ منورہ کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ اہل مدینہ بھی لڑنا شروع ہوئے، دن کو لڑتے تھے اور رات کو انہیں کھانا بھی دے آتے تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے نہیں کھایا کہ ممکن ہے زہر ملا دیا ہو، لیکن پتہ چلا کہ کھانا بھی بہت اچھا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ملا ہوا۔ تو آخر انہوں نے یہودیوں کے علماء کو بلایا تو انہوں نے کہا اس شہر پہ حملہ نہ کرو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، اللہ کے ایک نبی ہوں گے، یہ ان کا نام ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، اور انہوں نے یہاں تشریف لانا ہے، اور ہم ایک مدت سے یہاں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم ان کی مدد کریں۔ اس واقعے کو قرطبی نے بیان کیا ہے، بہت لوگوں نے، آپ اگر اسے پڑھنا چاہیں تو ایک طبقات ابن سعد آپ دیکھیے، ابن سعد نے ذکر کیا لیکن مختصر۔ ابن اسحاق نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور جتنی بھی تفاسیر آپ کے پاس ہیں یا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں جہاں یہ آیت آئی ہے سورہ دخان کی کہ یہ اچھے ہیں، یہ تبع کی قوم، اہلکناہم، ہم نے اس قوم کو ہلاک کیا، ان کی اتنی وسیع سلطنت تھی، اتنا کچھ اللہ نے دیا تھا کہ اللہ نے سورہ سبا میں ان کے متعلق جو بیان کیا ہے، ایسی سلطنتیں ان کی قائم ہوئی کہ دنیا بھر کا سونا اور چاندی انہوں نے نچوڑ لیا۔ یعنی پوری مملکت میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے، اتنے خوشحال تھے کہ بجائے اس کے کہ لکڑی درختوں کو کاٹ کے اسے جلاتے، یہ دارچینی اور اس قسم کی جتنی لکڑیاں تھیں، درخت تھے جو کھانے پینے کے کام آتے تھے، ہلدی تھی، دارچینی تھی، یہ چیزیں، یہ قوم ان کو جلا کر ان سے آگ حاصل کیا کرتی تھی، جو سمندر میں بیڑے گزرتے تھے، وہ کہتے تھے یمن سے ہوائیں جو چلتی ہیں تو اس میں مثالوں کی خوشبو آتی، اتنا کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا۔ پھر اس میں ہی قوم سبا میں ہی پھر آگے چل کے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام والسلام، اب ان کی وہ چیزیں دریافت ہوئی ہیں۔ یمن سے 1100 کے قریب خطبات بیان ہوئے ہیں۔ ہم یمن دیکھنے گئے تھے کہ یہ قوم سبا کا ہوا کیا تھا، اس قوم سبا کی وادی میں آپ جائیں اور وہاں پر قدرتی دریا نہیں تھے، بارشیں ہوتی تھی اور بارانی علاقہ بارشوں کا، تو انہوں نے اپنا ایک ڈیم بنا لیا اور ڈیم میں اتنے بڑے بڑے باغات لگائے، گویا پورا یمن باغ ہی باغ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں کوئی خالی ٹوکری لے لیتا تھا اور باغ میں میل ہا میل چلتا تھا اور پھل خود گر گر کے ٹوکری کو بھر دیتے تھے، اتنے باغات تھے۔ اللہ نے فرمایا بلدتن طیبہ، پاک شہر تھا، ورب الغفور، اور ان کا پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کرنے پہ، اردو محاورے میں بولیں تلا ہوا تھا کہ تم کچھ کرو ہماری طرف سے معافی معافی۔ 1100 کتبات اب نکلے ہیں یمن سے، ان جگہوں پہ گئے اور دیکھ کے حیران ہوئے کہ یا اللہ کیا قوم تھی جس نے ان شہروں کو آباد کیا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ بلدتن طیبتن ورب الغفور، پاک شہر ہیں، آباد کرو، جو مرضی کرو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ایسے نالائق نکلے کہ انہیں ایڈونچر کا شوق تھا، ان کا باعث بینا سوارینا، اللہ دور دور کے سفر رکھ دے، سمندروں میں جائیں ہم، دوسرے ملکوں میں جائیں، یہ کیا اپنے گھر بیٹھ کے ہی ساری چیزیں مل رہی ہیں، یہ ایڈونچرزم تھا نا۔ اللہ نے کہا پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے مانگا تھا، دور دور کے سفر رکھ دیے اور باغات سے بھرے ہوئے تمہارے وطن اور زمینیں تمہاری، بدلناہم بجنتین، جنتین، دو بڑے باغ ان کے، ہم نے دونوں کو بدل دیا، کہاں اتنے پھل اترتے تھے اور کہاں وشیم من صدر قلیل، جھاؤ کے درخت اگا دیے، جھاؤ یہ چکوال میں بہت ہے، وَأَسْلٍ وشیم من صدر قلیل، بیریاں اگا دی، کانٹے دار بیریاں، سب سلطنت تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ یہ ان لڑکوں کی ناجائز خواہشات جب یہ اٹھی ہیں تو انہوں نے دم نہیں لیا جب تک کہ اپنی مملکت کو تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ اسی لیے وہاں پر اب تک جو آثار پائے جاتے ہیں، آپ جا کے انہیں دیکھیں، حیرت ہوتی ہے کہ خدا نے کیا اس قوم کو اتنا دیا ہوگا۔ پھر وہ بند ٹوٹا، سد معارف، وہ سد معارف جب ٹوٹا تو پھر سیلاب ہی سیلاب آ گیا، لوگ بھاگے وہاں سے، پھر ہجرتیں ہوئیں، پھر آگے پوری تاریخ ہے۔ اور جب تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، اسی آدمی نے تورات پڑھی ہو نا تو پھر قرآن کریم کی آیات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ جو کہتا ہے کہ ان کی بھٹیاں چلتی تھیں، وَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے داؤد کے لیے زمین سے پورا چشمہ پھوڑ دیا تانبے کا، اور تانبا پانی کی طرح ابلتا تھا زمین سے سلیمان علیہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اور پھر قرآن یہی بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے من تماثیل، اور پھر انہوں نے ان کی دیگیں بنائیں، انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے، اور کیا کیا قداور چیزیں تھیں۔ اور ہم نے کہا اعملوا علی داؤد شکرا، داؤد کی اولاد میرا شکر ادا کرے، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو میرے انعامات پہ میرا شکر ادا کریں۔ اللہ نے کہا ہم نے سب کچھ دے دیا تھا انہیں، تورا میں آیا ہے اور باقی کتابوں میں بھی پرانے زمانے کی، کہ بھٹیاں چلتی تھیں اور سونا اور چاندی اور ڈلے لا کے ڈالے جاتے تھے اور ہیرے اور جواہرات کی وہ کثرت تھی کہ زمین پر کنکریوں کی طرح بچھائے جاتے تھے ہیرے اور جواہرات. اب وہ اب بھٹیاں نکل آئی ہیں. آثار قدیمہ نے جو کھدائی کی ہے تو ہم نے وہ بھٹیاں دیکھی ہیں. اب وہ نکلی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے کنارے ایسے انہیں لگوایا تھا کہ سمندر میں ہوائیں چلتی ہیں ساحل پہ. کراچی میں بھی آپ دیکھیں ساحل سمندر پہ ہوائیں چلتی ہیں, تو ایندھن جو تھا جلانے کے لیے ظاہر ہے پنکھے کہاں ہوتے اور کیا بیٹھ کے کر لیتا, وہ قدرتی ہوائیں جو چلتی تھیں تو وہ بھٹیوں کو دہکاتی رہتی تھیں اور اس میں سونا چاندی تانبا یہ سب چیزیں پگھلتی تھیں اور یہ لوگ کام کرتے تھے. یہ قوم سبا کے احوال تھے. آپ نے اسے پڑھنا ہو تو طبقات ابن سعد میں طبع کو پڑھ لیں اور ابن اسحاق کے ہاں پڑھ لیں. قرطبی رحمۃ اللہ نے بھی کچھ تھوڑی سی تفصیل دی ہے اور قوم سبا کے متعلق بہت اچھی چیز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں تفہیم القرآن بھی شامل ہے. مولانا مودودی نے سورہ سبا کی جو تفسیر ہے اس میں بہت اچھی تاریخی معلومات جمع کر دی ہیں جو حقیقت میں آپ کو انگریزوں کی تحقیق میں مل جائے گی. طبع کا ذکر کر رہے تھے تو مدینہ منورہ میں جب انہیں احساس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف آوری ہوگی تو انہوں نے خط لکھا. اب وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. یہ بھی روایات آپ کو اسلامی لٹریچر ہی میں ملیں گی. لیکن اس خط کے متعلق کہ وہ پھر کہاں گیا اور وہ خط پیش کرنے والوں کا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے طبع نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا اور وہی محل تھا جو ٹوٹتے پھوٹتے آخر پہ پہنچ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اترے تھے وہیں. تو طبع نے جو چیز آپ کے لیے پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 6 مہینے ٹھہرے تو گویا وہ چیز اپنی جگہ پہ پہنچ گئی. طبع کی اس نیت کو یا اس نیک عمل کو اللہ نے قبول فرمایا اور جو خط انہوں نے لکھا تھا وہ پیش کیا گیا. لیکن وہ خط کہاں گیا جن لوگوں نے پیش کیا تھا ان کا, یہ باتیں ذرا سی تحقیق کے قابل ہیں. تحقیق اس پہ ہونی چاہیے. آپ کریں تو بہت اچھا ہو کہ آپ ان ساری چیزوں کا احاطہ کر لیں. اس میں آپ دیکھیں جو قرطبی ہمیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس بات سے کہ کوئی آدمی طبع کو برا کہے. وہ کہتے ہیں کہ عرب جب طبع کی بات کرتے تھے تو اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ کوئی زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فرعون, تو سب جانتے ہیں کہ مصر کا بادشاہ تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتا طبع پہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں. اور اس موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ ذوالقرنین ہی ہے, لیکن بعد میں اللہ تعالی کی طرف سے علم دیا گیا کہ ذوالقرنین ایک الگ شخصیت تھی, طبع ایک الگ شخصیت تھی. یہ ایک ہی شخصیت نہیں ہے, دو ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ولذالک قال علیہ الصلاۃ والسلام ولا ادری اطبع لعین ام لا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ مجھے نہیں معلوم طبع پہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں. قرآن میں جو آیت آئی ہے اب اس کو دیکھیں تو اللہ کہتا ہے اہم خیر ام قوم طبع. طبع کی قوم جو ہمارے نافرمان تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے جو آج آپ کو جو آج آپ کی بات نہیں مانتے. والذین من قبلہم, اور طبع کی قوموں سے پہلے جو لوگ تھے قومیں بستی تھی اس دنیا میں وہ زیادہ طاقتور تھے. طبع والے زیادہ طاقتور تھے یا یہ قریش؟ اہلکناہم, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان قوموں کو جنہیں اپنے اسلحے پہ جنہیں اپنی طاقتوں پہ ناز تھا. انہم کانوا قوم مجرمین, یقیناً وہ مجرم تھے. تو اپنے زمانے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برا کہتے رہے, اب یہ روش انہوں نے اپنا لی ہے, ان کو بھی عذاب خدا کا ملے گا جیسے پچھلوں کو ملا تھا. قرطبی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا طبعا, طبع کو برا نہ کہنا, فانہ کان مؤمنا, وہ مومن تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ تبا یہ ایک تھا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ویسے سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تبا کو برا نہیں کہا، ان کی قوم کو برا کہا ہے. اور ابو کرب ان کی کنیت تھی، اور پھر جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بنا دیا، پھر دو یہودی عالم انہوں نے ساتھ لیے، پھر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے. مکہ پہنچ کے انہوں نے طواف کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے یہ ان کے ماننے والے تھے. انہوں نے پورے مراسم ادا کیے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کی ہے. پھر یہ سوئے ہیں تو انہیں خواب میں کسی نے کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے، اسے تم لباس غلاف پہناؤ. تو انہوں نے چٹائیاں لپٹوا دیں اس کے گرد. پھر خواب میں کسی نے کہا کہ اس پہ اچھا کپڑا چڑھاؤ، تو انہوں نے بہترین چادریں چڑھا دیں. پھر اسے کہا بھی نہیں، اس سے بھی بہتر. پھر اس کے بعد انہوں نے یمن کی چادریں منگائیں اور اس پہ چڑھائیں. اور کہتے ہیں کہ پہلا شخص ہے جس نے بیت اللہ کو غلاف پہنایا. لیکن ذرا سا دشوار اس لیے اسے ماننا کہ سب سے پہلے تو صحیح حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو غلاف پہنایا تھا. ہاں یہ ممکن ہے پہلے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنایا ہو، پھر مدت گزر گئی ہو، کوئی نہ پہناتا ہو، اور انہوں نے اس کار خیر کو پھر سے شروع کیا ہو. پھر اس کے بعد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیت اللہ کو غلاف پہنایا. اور جب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ان کا ارادہ ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور پھر انہوں نے وہاں سے محل کی تعمیر کے بعد دو یہودی علماء کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ انہوں نے حاضری دی. اور اس پہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اشعار آئے ہیں ابن اسحاق وغیرہ یا اور کتابوں میں، یہ ان کے ہیں کہ شاہد تو علی احمد انہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ احمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسول من اللہ باری النسمی، اللہ کے رسول ہوں گے جب وہ تشریف لائیں گے. اس اللہ کی قسم ہے جو باری النسمی روحوں کو پیدا کرنے والا ہے. فلو مدہ عمری الا عمری ہی، اگر میری بھی عمر اتنی ہو گئی کہ وہ دنیا میں تشریف لے آئیں، لکن تو وزیر اللہ وابن عمی، تو میں ان کا وزیر بھی لگ جاؤں گا، وہ بادشاہ ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے، وابن عمی، اور میں ان کے چچا کا بیٹا بھی ہوں گا. یعنی جس طرح کزنز ہیں چچا کے بیٹے مدد کرتے ہیں، اس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن جاؤں گا. آخری چیز میں آپ سے عرض کریں، وہ صاحب المعانی نے اچھی تفصیل اس پہ دی. آپ اس کام اس پہ محنت کریں، اور آپ جدید جو تحقیقات ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو ایک بڑی اچھی چیز، ایک کتاب آپ پوری اس پہ لکھ سکتے ہیں. انہوں نے بھی لکھا ہے اہم خیر ام قوم تبا، اللہ نے فرمایا تبا کی جو قوم تھی وہ زیادہ اچھے تھے، یہ قریش زیادہ طاقتور ہیں. تو کہتے ہیں تبا الاکبر الحمیری، حمیر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور تبا الاکبر کہلاتے تھے، اور ان کا نام جو تھا وہ اسعد تھا، اور بعض کتابوں میں کوئی اور دوسرا نام بھی آیا ہے. کہتے ہیں کہ ابو کرب ان کی کنیت تھی، بہت صالح حاکم تھے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح روایت اپنی مستدرک میں نقل کی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی تبا ایک نیک آدمی تھے، تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ نے ان کی قوم کو برا کہا ہے، انہیں برا نہیں کہا. پھر ابن اساکر بھی یہی روایت لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی تبا کو برا نہ کہے، انہ کان مسلمن، وہ مسلمان تھے. مسند احمد میں بھی یہ روایت لائے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے برا نہ کہنا، فانہ کان قد اسلم، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی تبا اس زمانے میں بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے ان کو ماننے والے تھے. پھر اسی طرح انہوں نے آگے بھی چل کے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ یمن کے تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ نے ان کی بڑی مدد فرمائی تھی، ان کی مخالف قوموں پر انہیں غالب رکھا تھا. انہوں نے یمن سے جو فتوحات شروع کی ہیں تو سمرقند جا پہنچے. یمن اور روس آپ دیکھ لیں کتنا فاصلہ ہے. اور پھر وہ وہاں سے نکلے ہیں تو فتوحات کرتے ہوئے شام جا پہنچے، پھر شام اور یمن، اور انہوں نے ان ساری جگہوں پر اپنی حکومت قائم کی. اور ان کا ارادہ ہوا کہ وہ بیت اللہ کو گرا دیں، لیکن اس زمانے کے جو علماء تھے انہیں منع کیا، اور انہوں نے کہا یہ جو آپ کے دل میں آیا ہے نا، اس کو ہٹائیں اپنے دل سے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے نہیں ختم کیا جا سکتا. پھر اسی طرح انہوں نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ اہل مدینہ کے پاس آئے اور دن کو لڑائیاں ہوتی تھیں، رات کو کھانے وہاں سے ملتے تھے، تو انہوں نے ایک دن یہودیوں کو بلا کر پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا مہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی جگہ ہے، اور قریش جو ہیں ان کا نام محمد رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ولادت بھی مکہ میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، مدینہ منورہ میں آئیں گے، اور ہم یہودی بھی ان پر ایمان لائیں گے۔ ان یہودیوں کا قصہ ہے بڑا عجیب، صحیح بخاری میں آتا ہے بالکل آغاز میں کہ مختصر یہ ہے کہ جب ایرانیوں نے فتح پائی، اسرائیل ان پہ عیسائیوں پہ، ایرانیوں نے جب عیسائیوں پہ روم والوں کو مارا تو یہ بیت المقدس میں گئے، اور انہوں نے وہ صلیب جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پہ پھانسی دی گئی ہے، بہت بڑا عیسائیوں کا نیکی اور تقویٰ اور محبت کا نشان، اسے اکھیڑ کے وہ ایران لے گئے۔ معاذ اللہ اسے کوئی حجر اسود لے جائے تو مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی۔ ہرقل جو تھا اس نے طے کیا کہ کچھ ہو جائے وہ لے کے آنا ہے، پھر لڑائی ہوئی۔ سورہ روم کی ابتدا میں جو اللہ نے کہا نا کہ غلبت الروم، عیسائی پٹ گئے، وہم من بعد غلبہم، اور اس پٹنے کے بعد انقریب وہ ماریں گے، اس وقت یہ پیشن گوئی اتنی ہی ناممکن تھی، اس سے بڑھ کر جیسے آج کوئی کہے کہ یوگنڈا ایک دن امریکہ کو توڑ دے گا۔ کائن بی نے جو ہسٹری لکھی ہے نا، اس میں آپ دیکھیے گا، اس نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی بات تھی جو ناممکن تھی، اور یہ قرآن نے اسے بیان کیا تھا۔ لمبا واقعہ ایک جگہ ہم نے پورا ریکارڈ بھی کرایا ہے کہ مشرق نے مغرب کو کیا دیا، اس میں ہم نے بیان بھی کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہرقل جب ایران پہ غالب آ گیا تو اس نے وہ صلیب لے جا کر بیت المقدس میں نصب کر دی، اور اس نے پیدل ننگے پاؤں کئی سو میل کا سفر کیا۔ یہ ایسی جیسے ایران میں انقلاب آیا تھا تو حضرت امام رضا رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری کے لیے جو شیعہ حکمران رضا بنے تھے وہاں، انہوں نے کوئی 800-900 میل پیدل ننگے پاؤں سفر کیا تھا، اس لیے کہ جن جگہوں میں عظمت ہوتی تھی، اللہ کا نام ہوتا تھا، سارے مذاہب میں پیدل لوگ جایا کرتے تھے اور ننگے پاؤں جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ عیدگاہ میں جب جاتے تھے ننگے پاؤں جاتے، اس لیے کہ اللہ کے حضور میں حاضری تھی۔ یہ آپ کو مل جائے گا ہماری اپنی تاریخ میں، یہ جو ہمارے ہاں ملنگ جنہیں کہتے ہیں، یہ ننگے پاؤں جا رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، اس کی اصل یہی ہے کہ جتنے بھی مذاہب تھے اسلام سمیت، کسی پاک جگہ پہ جانے کے لیے وہ اپنا اعزاز سمجھتے تھے کہ خدا کیا وہ ننگے پاؤں حاضری دے۔ تو ہرقل آیا، اس نے نصب کیا پھر اسی صلیب کو، اور وہ رات کو اس نے کہا میری چارپائی باہر بچھا دو۔ جب بچھائی گئی تو اس نے ستاروں کو دیکھا، رات دیکھتا رہا، غور کرتا رہا، اور اس نے پھر اپنے ایک دوست کو خط لکھا، زاغتر کو، کہ قد ظہر ملک الختان، میرا خیال ہے ستاروں کی چال دیکھ کے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا وہ آ گئے۔ اسے جب خط ملا تو اس نے، علم نجوم دونوں ایک ہی استاد سے پڑھتے تھے، تو اس نے کہا کہ بالکل آ گئے ہیں، اور میں تمہیں بتانے والا تھا، اور میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ اور حضرت کی خدمت میں حاضری دوں گا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ پادریوں کو جب پتا چلا تو اسے انہوں نے قتل کر دیا، یہ ڈر گیا، یہ نہیں گیا۔ یہ جو ستاروں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی نا، یہ یہودیوں کو بھی پتا تھی، اس لیے تبع جس قوم کو چھوڑ کے گئے تھے یہودیوں کو، ان میں سے ایک یہودی ایک دن محلے میں کھڑا ہو گیا اور ستارے دیکھتا رہا، اور اس سے کہا لوگوں ستاروں کی چال بدل گئی، اور وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پیدا ہونا تھا وہ مکہ میں پیدا ہو گئے۔ بڑی لمبی عمر تھی کوئی اس کی، پھر اس نے ایک مرتبہ اٹھ کے اعلان کیا، اس نے کہا آج انہیں نبوت بھی مل گئی اور دیکھو اب وہ کب ہمارے آئیں گے کہ ہم ایمان لائیں. تو علم نجوم نے ان یہودیوں کو بتا دیا تھا اس سے، اور عیسائیوں کو بھی پتا چل گیا تھا، تو صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں قصہ آیا ہے. تو اس لیے یہ سب جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو یہودی اس کے ساتھ ہو گئے تبا کے، پھر بیت اللہ میں پہنچے، اور انہوں نے بیت اللہ میں وہ جو ساری بات ہم نے بیان کی ہے کہ وہاں پر، اور اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر جب انہوں نے بیت اللہ پہ بہترین غلاف چڑھا دیے اور پھر انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ اس کو بالکل پاک کر دیں، تو انہیں کہا گیا کہ ایک دروازہ بھی اس گھر کا بناؤ، اس کی چابی بھی بناؤ. پھر انہوں نے یہ بھی کیا. پھر انہیں کہا گیا کہ یہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ خون کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، ہر وہ کپڑا جس پہ خون لگا ہوا ہوگا ناپاک کپڑا اس گھر کے قریب نہیں جائے گا، اور کوئی بھی مردہ جانور یا مردہ چیز بیت اللہ کے قریب نہیں جائے گی. میت پہ جنازہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن انہیں کہا گیا کہ پوری طرح اس کو پاک رکھنا ہے. تو رولمانی رحمت اللہ علیہ نے طبہ کے متعلق اچھی خاصی تفصیلات جمع کر دی ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. آخر پہ پھر آپ سے ایک بات عرض ہوئی کرنی ہے کہ یونیورسٹی کے لیے جو زمینیں آپ لوگوں کے تعاون سے خریدی جا رہی تھیں، اور پوری دنیا میں اللہ کا احسان ہے لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں اور تبصرہ بھی کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ 1,00,000 اور تقریباً $25,000 زمینوں کے ادا کرنے ہیں. یہ ہم لوگوں نے طے کیا تھا زمین والوں سے کہ رمضان میں کر دیں گے. پھر رمضان میں نہیں ہو سکا تو ہم نے کہا اتنے بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بڑی عید کے بعد کر لیں گے. تو ان سے بات ہو گئی تھی الحمدللہ، اور اس وقت انہوں نے ان چیزوں کو مان لیا تھا. تو اب وہ دوبارہ ان کی طرف سے ہے کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کیجئے. تو اس لیے بھیا ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا ہے جو یہاں آئے تھے، اپنی آنکھ سے دیکھ کے گئے ہیں، خالد صاحب ہیں اور دانش صاحب ہیں، شبیر صاحب ہیں، رضوان صاحب ہیں، یہ چاروں یو ایس سے یہاں تشریف لائے تھے اور ساری چیزیں بھی دیکھی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اس کی فلمیں بھی بنائی ہیں، کلپس بنائے ہیں، آپ وہ دیکھ لیجئے. اور اب جو کام کرنے کا ہے، ہم ندوہ کو قائم کریں، یونیورسٹی بنائیں، 1,00,000 اور $24,000-$25,000 چاہیے تاکہ زمینوں کا ادا کریں، اور اس کے بعد پھر ہم کس عمارت کا بنیاد رکھیں، کس عمارت کی بنیاد رکھیں. ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو پورا کرا دے. ہم سب سے پہلے اسپتال کی یا اسکول کی بنیاد رکھیں. اس کی کچھ سیاسی وجوہ بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی فیس ٹو فیس ملاقات ہو تو آپ سے عرض کریں گے. السلام علیکم.